حاضرین کے تمام مرحومی اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومن مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علی فی توحده ودنا فی تفرده الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوہ ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجته الی العالمین واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعی لنا عند اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلی اللہ علیہ وسلم حسن گرامی قدر ابتدائی میں ایک آج پھر ایک معذرت مجھ سے کرنا پڑ رہی ہے اور بہرحال میں شرمندہ ہوں اس حوالے سے، اور وہ یہ کہ آج کی مجلس نہایت ہی مختصر ہو پائے گی، اس لیے کہ یہ جو وقت کا مسئلہ ہوا ہے اور گھڑی میں ایک گھنٹہ ٹائم کو آگے بڑھا دیا گیا، اس کی وجہ سے جو مجلس مجھے 10 بجے شروع کرنا تھی اس کی جگہ ایک، یعنی جو پرانے وقت کے اعتبار سے 9 بجے کا وقت تھا اور وقت تبدیل ہو گیا، تو کافی سلسلے میں پریشانی پیدا ہو چکی. تو بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ صدر گزر فرمائیں گے. بہت ہی عمدہ طریقے سے جو سوز خان تھے انہوں نے واقعا بی بی کے اپنی زبان سے ادا شدہ مصائب کے الفاظ کے ذریعے بہت ہی حق مصائب ادا کیا. خیر حق مصائب تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن جنتا انسان کی بس میں، اور یوں بھی آج کی شب گریے کی شب ہے، آج کی شب عزاداری کی شب ہے، پرسے کی شب ہے، اور آج کی شب کے بارے میں میرا اپنا عقیدہ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. یہ طے ہے کہ جب بھی فرش عزا بچھتی ہیں تو سب سے پہلے بی بی تشریف لاتی ہیں، چاہے کسی بھی بچے کا ماتم ہو، حسن کا ماتم ہو، حسین کا ماتم ہو، زین اللبا کا ماتم ہو، اسیر بغداد کا ماتم ہو، مظلوم مشہد کا ماتم ہو، کسی کا ماتم ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن بچوں کی یہ ماں ہے وہ بچے ایسا نہیں کریں گے کہ ماں کا ماتم ہو تو نہ آئے ہوں فرش عزا پر. یقیناً سب سے پہلے زمانے کے امام تشریف لائے ہوں گے، مولا حسین تشریف لائے ہوں گے، مولا کائنات آئے ہوں گے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا وہ دن ہے جب میں بڑے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ خود پیغمبر اکرم تشریف لائے ہوں گے. تو واقعی شب پرسا ہے، شب گریا ہے، شب عزا ہے، اور حق ہے کہ اس شب کو اسی طرح سے منایا جائے، گزارا جائے جس طرح سے ہم شب عاشور گزارتے ہیں. بہرحال جو ایک طریقہ آپ نے منتخب کیا تھا اس طریقے کے حساب سے میں کروں گا ذکر مسائل ضرور. ایک دو جملے میں فقہ مسائل کے حوالے سے عرض کر دو، اس کے بعد ایک دو باتیں بی بی کی حیات طیبہ کے حوالے سے ذکر مسائل، اور آج کے حد تک میں نے کہا تھا بہت مختصر مجلس ہو پائے گی. نیت کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ نیت ہے جو روح عبادت ہے، اور در حقیقت وہ چیز جو عبادت کو عبادت بناتی ہے وہ نیت ہے، اور اگر یہ نیت درمیان میں نہ ہو تو پھر عبادت بیکار ہو کر رہ جاتی، یعنی عبادت ہی نہیں بن پاتی، بلکہ بعض اوقات عبادت کا ظاہر رکھنے والا عمل بدترین شقاوت کا سبب بھی بن جاتا ہے اگر نیت کچھ اور ہو جائے تو. اور اس کی مثال اگر تاریخ اسلام میں دیکھنے جائیں تو وہ افراد جنہوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی وہ جانتے ہیں کہ مسجد قباء کے نزدیک ہی ایک مقام دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک مسجد تھی جس مسجد کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے مسمار کیا تھا، توڑ دیا تھا، خراب کر دیا تھا، ویرانہ بنا دیا تھا، اور اس مسجد کا نام تھا مسجد زرار، مسجد جیسی عبادت. وہاں کے لوگوں نے ایک مسجد بنائی باقاعدہ، پیغمبر کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ تشریف لائیے اس مسجد کا باقاعدہ افتتاح کیجیے، ہم نے اللہ کا گھر بنایا. اور ابتدائی دور ہے اسلام کا، ابتدائی دور ہے مدینہ کا، پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کو گرا دیا، اس لیے کہ بظاہر انتہائی نیک نظر آنے والا عمل اس کی بنیادوں میں نیت صاف نہیں تھی، اس لیے کہ درحقیقت وہ مسجد منافقین نے بنائی تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ جو اسلام کا اصلی سینٹر ہے اس وقت کے اعتبار سے مسجد قباء اس علاقے میں، اس کے سامنے ایک مسجد تعمیر کی جائے تاکہ مسجد قباء کی امپورٹنس کو ختم کیا جائے، گرایا جا سکے. تو نیت بعض اوقات مسجد جیسی عبادت کو بھی شقاوت میں تبدیل کر دیتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ نیت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کیا اور ایک کیوں. کیا کا جواب ہر اس عبادت کا نام ہوتا ہے جس عبادت کو ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور کیوں کا جواب ہمیشہ ایک ہوتا ہے، قربۃ اللہ. میں نماز پڑھ رہا ہوں قربۃ اللہ، میں روزہ رکھ رہا ہوں قربۃ اللہ، میں وضو کر رہا ہوں قربۃ اللہ، میں غسل کر رہا ہوں قربۃ اللہ۔ عزیز گرامی، یہ وہ منزل اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر بظاہر ہر ایک کی عبادت ایک ہے، یہاں تک انہیں بڑے اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے علماء کرام بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہوں قربۃ اللہ، مہاراجین نظام بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نماز پڑھنا ہوں قربۃ اللہ، اولیاء خدا بھی جب نماز پڑھتے ہیں یہی کہتے ہیں نماز پڑھنا ہوں قربۃ اللہ۔ لیکن میں اور آپ سب اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ہماری عبادت اور ہے، ان بزرگان خدا کی عبادت اور ہے، ان بندگان خدا کی عبادت اور ہے، ان اولیاء خدا کی عبادت اور ہے، تو فرق کہاں پر ہے؟ بظاہر نہ عمل میں فرق ہے، نہ بظاہر طریقہ کار میں فرق ہے۔ اولیاء خدا بھی الحمد پڑھتے ہیں، میں بھی الحمد پڑھتا ہوں، ہم بھی الحمد پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک سورہ پڑھتے ہیں، ہم بھی ایک سورہ پڑھتے ہیں، وہ بھی رکوع کرتے ہیں، ہم بھی رکوع کرتے ہیں، وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، ٹوٹلی ایک ہے، کوئی فرق نہیں اس عبادت کے اندر۔ لیکن پھر بھی ہم اتنا جانتے ہیں ان کی نماز اور ہے، ہماری نماز اور ہے، تو آخر یہ فرق کہاں پر ہے؟ بظاہر تو کہیں فرق نظر نہیں آ رہا۔ تو در حقیقت میں وہ فرق کوشش کر رہا ہوں کہ ہم سمجھ سکیں، سمجھا سکیں۔ یہ جو کہا گیا کہ بھائی نماز کیوں پڑھ رہے ہو، کہا قربۃ اللہ، روزہ کیوں رکھ رہے ہو قربۃ اللہ، وضو کیوں کر رہے ہو قربۃ اللہ، قربۃ اللہ کے معنی ہے کہ اللہ نے حکم دیا اس لیے، اس کی بات مان رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ در حقیقت بات یہاں پر آ کر رکتی نہیں ہے۔ یہ تو ظاہری کیوں تھا، جس کا جواب بھی ظاہر میں مل گیا، کیوں نماز پڑھ رہے ہو، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، کیوں روزہ رکھ رہے ہو، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ لیکن ایک باطنی کیوں بھی ہے یہاں پر، جو نظر نہیں آتا، اور وہ ہے جو در حقیقت عبادتوں کے ثواب اور مرتبے کو تبدیل کر دیتا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یعنی سوال پوچھا گیا بھائی نماز کیوں پڑھ رہے ہو، کیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو پوچھنے والے کو پوچھنے کا حق ہے کہ بھائی تم کو تو خدا نے حکم دیا ہے، خدا نے تو اس کو بھی حکم دیا جو سو رہا ہے بستر پر، وہ تو نماز نہیں پڑھ رہا۔ بھائی یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے نا، چند افراد ہیں یہ نماز پڑھ رہے ہیں، چند نہیں پڑھ رہے، ہر خاندان میں ہوتا ہے، ہمیں سے ہر ایک کے دوستوں میں ایسے افراد ہوں گے، رشتہ داروں میں ایسے افراد ہوں گے جن کے بارے میں معلوم ہوگا کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر اللہ کا حکم ہی اس قابل ہوتا کہ انسان نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا، تو اس کو بھی تو اللہ نے حکم دیا ہے، وہ کیوں نہیں پڑھ رہا، اس کو بھی تو خدا نے کہا ہے روزہ رکھنے کا، وہ کیوں نہیں رکھ رہا۔ یعنی ایک سوال اور آ جائے گا، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ تو نماز پڑھ رہے ہو کیوں، اللہ کا حکم ماننے کے لیے، اللہ کا حکم کیوں مان رہے ہیں، وہ تو نہیں مان رہا اللہ کا حکم، تمہیں کیا پڑی اللہ کا حکم ماننے کی۔ اب اصل میں بات نکلنا شروع ہوگی۔ اب ایک شخص کہے گا بھائی اللہ کا حکم اس لیے مان رہا ہوں کہ کیا کروں، نہیں پڑھوں گا تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، مجھے خدا کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، بڑا خطرناک عذاب ہے بے نمازی کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے ماں صلی اللہ سکر قالو لم نکم من المصلین، اہل بہشت اہل جہنم سے سوال کریں گے تمہیں جہنم کے اس گڑھے میں کس نے ڈال دیا، وہ کہیں گے ہم نماز گزار نہیں تھے، لم نکم من المصلین، ہم نماز گزار میں سے نہیں تھے۔ یعنی اس میں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، نماز ایسی عبادت ہے جس میں خدا نے کھلم کھلا عذاب کا وعدہ کیا ہے اگر نماز نہیں پڑھتے ہو۔ تو جب کہا بھائی کیوں خدا کا حکم مان رہے ہو، کہا اس لیے کہ ڈر لگتا ہے عذاب سے، جہنم سے۔ یعنی آج اگر طے ہو جائے کہ جہنم نہیں تو شاید نماز نہ پڑھے۔ دوسرے سے پوچھا تم کیوں نماز پڑھ رہے ہو، کہا خدا کا حکم ماننے کے لیے، تم کیوں خدا کا حکم کیوں مان رہے ہو، کہنے لگا اس لیے کہ مجھے خدا کی جنت چاہیے۔ ممکن ہے کوئی ایسا بھی ملے، تم کیوں نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کا حکم ماننے کے لیے، اللہ کا حکم کیوں مان رہے ہو، کبھی خدا ہے، میں بندہ ہوں، اس کا کام ہے حکم دینا، میرا کام ہے ماننا، مجھے سے کیا فرق ہے کہ جنت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، جہنم ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ یہ تین الگ الگ جواب ہے، اتفاق کی بات ہے کہ تینوں صحیح جواب ہیں، ان میں سے غلط کوئی بھی جواب نہیں، لیکن یہ صحیح جواب وہ ہیں جو پرسنٹیج کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ مالک کائنات فرماتے ہیں دنیا میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں تین طریقے سے کرتے ہیں، کچھ جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں، کچھ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، کچھ خدا کو لائق عبادت جان کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت اس ہڈن وائے، اس چھپے ہوئے کیوں کا جواب۔ فرماتے ہیں جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے یہ غلاموں کی عبادت ہے، جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہے وہ تاجروں کی عبادت ہے، اور جو خدا کو لائق عبادت جان کر عبادت کرتا ہے یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے. پھر مولا کہنا فرماتے ہیں کہ خداوندہ یاد رکھنا میں نے تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کی ہے نہ جہنم کے خوف سے کی ہے, تجھے لائق عبادت جانا ہے تو عبادت کی ہے. میرے پاس اگر واقعی مزید وقت ہوتا تو میں اس کو اور سمجھاتا اور اس پہ ڈسکس کرتا, اس لیے کہ اس میں کئی ساری مزید باتیں جو کی جا سکتی. عزیز گرامی بیوی کے حوالے سے یعنی اب میرے پاس نامان وقت میں واقعی گنجائش نہیں بچی, میری مجبوری اور میں واقعی شرمندہ ہو رہا ہوں بار بار یہ کہتے ہوئے کہ میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں, لیکن بہرحال مجھے ختم کرنا ہے ہر صورت میں. بیوی کی زندگی سے میں صرف اب مزید صرف ایک پہلو کو لے رہا ہوں جس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے مجھے, اور وہ یہی بیوی کی بندگی, انداز بندگی. میں نے کل ابھی خدمت عرض کیا تھا کہ بیوی نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں اچھی لگتی ہیں, ان میں سے ایک چیز کا اور تذکرہ کروں. بیوی فرماتی تمہاری دنیا سے مجھے اچھا لگتا ہے قرآن کی تلاوت کرنا. بڑا عشق تھا بیوی کو قرآن سے, جس طرح ہم نے دیکھا ہوگا بعض وقت ہمیں کچھ فوبیاز ہوتے ہیں, ہماری زندگی میں فوبیاز بہت ہیں, کسی کو کرکٹ فوبیا ہے, کسی کو ایس ایم ایس فوبیا ہے, کسی کو ای میل فوبیا ہے, کسی کو انٹرنیٹ فوبیا ہے, کسی کو ٹیلی ویژن فوبیا ہے, اگر ٹیلی ویژن نہ دیکھے نیند نہیں آتی, کوئی ایس ایم ایس نہ کرے اس کو دن نہیں گزرتا, کوئی جناب والی سگریٹ نہ پیے اس کو وقت نہیں گزرتا, ہر ایک کی الگ الگ فوبیاز ہیں. یعنی اپنے آپ کو کسی کام میں انسان مشغول رکھتا ہے, بس ذرا سا ایک منٹ دو منٹ تین منٹ ملے اور اس کام پہ لگ گئے. بیوی کی زندگی میں اگر کوئی ایسی چیز تھی جس کی طرف بیوی بار بار لپک کر جاتی تھی وہ تھی بندگی خدا, اللہ کی عبادت, بڑا شوق تھا. اور ایک جملہ میں نے دیکھا عجیب ہے واقعی, مجھے جملہ کہیں اور نظر نہیں آیا, یہ صرف بیوی کے بارے میں نظر آیا, ممکن اوروں کے بارے میں بھی ہو مجھے نہیں معلوم, لیکن بیوی کا انداز عبادت ایسا تھا. روایتوں میں کہ جب شہزادی مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھی پرورتکار عالم اپنے فرشتوں پر فخر و مباحت کیا کرتا تھا, دیکھو میری کنیز میری عبادت کے لیے آگے کھڑی ہو گئی. عجیب شان عبادت ہے. شان بندگی اور اس کے نتائج اور ثمرات کو دیکھنا ہے تو میں کیسے بیوی کو ڈسکس کروں؟ اغیر دستگیر نے واقعہ لکھا ہے, میں صرف اس کو بتا کر صرف ریلیٹ کرنے کے لیے واقعہ پیش کر رہا ہوں. آج دستخیب نے فرمایا کہ ایک عالم دین تھے اصفہان میں جا رہے تھے, ایک بچہ جو ہے اوپر سے گرا. ابھی بچہ جو پہلے منزل سے دوسری منزل سے گرا ہے اس کو زمین تک پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی؟ شاید دو سیکنڈ, تین سیکنڈ, چار سیکنڈ, اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے. ماں چلائی میرا بچہ گرا, یہ عالم وہیں سے گزر رہا تھا. اب گنجائش نہیں تھی کہ دوڑ کر پکڑیں, دوڑ کر جائیں گے تو جب تک وہ بچہ کب سے گر چکا ہوگا. اس عالم دین نے اس گرتے ہوئے بچے کو دیکھا, ہاتھ اٹھایا, کہا خدا اس بچے کو بچا لے, یہ شاید اتنا بھی نہیں کہا, کہا خدا بچا لے, اس لیے کہ اس وقت بولنے کے لیے وقت نہیں ہے. وہ آداب دعا اپنی جگہ اور وہ اہم ہے. ائمہ طاہرین نہیں بتائے ہیں کہ باوضو ہو کر بیٹھو اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھو اور اتنی مرتبہ صلوات پڑھو وہ سب کچھ, لیکن بعض اوقات یہ جو ارتباط ملنا ہے اس کے لیے اس وضو کی اور قبلے کی اس سے ضرورت نہیں پڑتی ہے. پروردگار سے ارتباط اتنا قوی ہونا چاہیے. کہا بچا لے. آگے دستخیب لکھتے ہیں کہ بچہ ہوا میں معلق ہو گیا, یہ عالم دین آگے بڑھے, بچے کو گود ملے زمین پر رکھ دیا. تعجب سے لوگوں کی زبانیں گم ہو گئیں کہ کیا ہو گیا, یہ کیسے ہوا, کسی انسان کے پاس اس قدر قدرت اور اختیار کیسے آ جائے. وہ گئے دوڑ کے عالم دین کے پاس کہ بھائی یہ کیسے کیا آپ نے, ہمیں سمجھ میں نہیں آیا, آپ نے کون سا منتر پڑھا, کون سی دعا پڑھی, کیا چیز تھی, کیا جادو آپ کے پاس؟ اس عالم نے مسکرا کے چھوٹی سی بات کی, کہا بھائی زندگی بھر میں نے خدا کی مانی, آج خدا نے میری مان لی. کیا فرق پڑتا؟ جملہ بڑا سادہ سا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں سے شاید کوئی بھی ایسا ہو کہ کہہ سکے زندگی پر خدا کی مانی, آج تک کبھی بات نہیں ٹکرائی خدا کی. واقعی بڑا مشکل ہے ایک جملہ, لیکن کہنا بڑا مشکل, بلکہ ناممکن ہے تم سے انسان یہ کہہ سکے میں نے کبھی مخالفت نہیں کی. تو جب دنیا میں عام انسان کو خدا اس قدر اختیار دے دیتا ہے تو پھر تعجب کی بات کیا ہے کہ اگر بیوی نے بچوں کو بہلانے کے لیے کہہ دیا کہ تمہارے لیے کپڑے درزی لے کر آئے گا, واقعی تعجب کی بات نہیں ہے, واقعی اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اس خازن جنت کو آنا پڑے گا, یہ ہے کمال عبادت. لیکن اس عبادت میں بھی ایک عجیب سبق ہے بیوی کی زندگی میں, اور وہ سبق ہمارے سامنے آیا مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت. فرماتے ہیں ایک شب میں نے دیکھا کہ میری ماں مصلی عبادت پر ہیں, عبادت کر رہی ہیں, نمازیں پڑھتی ہیں, موقع ملتا ہے سجدے میں جاتی ہیں, دعائیں مانگتی ہیں, پھر نمازیں پڑھتی ہیں, پھر موقع ملتا ہے سجدے میں جاتی ہیں, دعائیں مانگتی ہیں. اچھا بی بی کا انداز یہ تھا ہر ایک کا نام لے لے کر دعا مانگتی تھی, فلاں کا خدا یہ مسئلہ حل کر دے, خدا کا فلاں کا خدا یہ مسئلہ حل کر دے, فلاں کو اولاد دے دے, فلاں کو رزق دے دے, فلاں کو مکان دے دے, فلاں کی شادی ہو جائے, فلاں کا یہ ہو جائے, فلاں کا ہر ایک کے بارے میں لکھ دو. اس سے اس وقت یہ ملتا ہے کہ انسان کو مومن کے حالات کا علم ہونا چاہیے. یہ پتہ ہی نہیں کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف حالات کا علم ہونے کا مطلب کسی کی ٹو میں رہنا نہیں ہے. یہ محبت کا وہ انداز ہے جہاں حالات سے معرفت ہو گئی تو یا مسئلہ خود حل کر دو یا بارگاہ الہی میں پیش کرو. اس کو رسوا کرنے کے لیے کسی کے حالات کا علم نہیں ہونا چاہیے. مس یوز نہیں کرنا اس ڈیٹا کو, اس انفارمیشن کو, اس کو پراپر یوز کرنا ہے. خود مسئلہ حل کر سکتے ہو تو کر دو, ورنہ بجائے لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کے بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا دو. امام مشتبہ کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہ میری اماں ہمارا بھی نام لیں گی. بچپن آئے, نماز شب کا وقت مکمل ہوا, فجر کی نماز کا وقت آیا, نوافل پڑھے, فریضہ پڑھا, دعائیں مانگی, یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا اور بیوی نے جو ہے حضرت مسلح کو عادت مسلح کو لپیٹا, کاموں میں لگی. امام حسن اس کو کہتے ہیں توڑ کر اماں کے پاس, اماں ایک عجیب بات ہے. کہا کیا؟ کہا اماں آپ نے ہر ایک کا نام لے کر دعا مانگی, پڑوسیوں کو یاد رکھا, عزیزوں کو یاد رکھا, رشتہ داروں کو یاد رکھا, مومنین کو یاد رکھا, ایک ایک کا نام. اماں آپ کو حسن و حسین کا نام یاد نہ آیا؟ اللہ. بی بی نے ایک سادہ سا جملہ کہا, کہنے لگی بیٹا الجار سمتدار, پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگی جاتی ہے, اس کے بعد اپنوں کے لیے دعا مانگی جاتی ہے. واقعی میں ظرف ہے اس بی بی کا. کیا میسج ہے میرے اور آپ کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ دیکھو دوسروں کے لیے دعا مانگو, جب دعا مانگو گے اور دوسرے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. تم نے کسی کے لیے دعا مانگی, خدا ہے اس کو مکان دے دے, اس کو مکان مل گیا. اتنا عجیب نوشن ہے, اتنا عجیب یہ میسج ہے. آپ ذرا غور کیجئے, آج اگر کسی ہمارے بھائی کو مکان مل جاتا ہے, دولت مل جاتی ہے, ہمیں حسد ہوتا ہے. بی بی میسج دے رہی تم دعا مانگو اس کو گھر مل جائے گا, تمہیں حسد نہیں ہوگا, خوشی ہوگی خدا نے تمہاری دعا قبول کر لی. کتنا طاقتور ہتھیار ہے یہ مومنین کے درمیان ارتباط کو برقرار کرنے کا, کتنا طاقتور ہتھیار ہے. ہم اس کو اپنی دنیا سے الگ سمجھ لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس کا تعلق مسلح سے ہے, اس کا تعلق ہماری سوشل لائف سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہمارے معاشرتی مسائل سے نہیں ہے. ارے بابا یہی ہمارے معاشرتی مسائل کا حل ہے. کتنے ہی ہڈن میسیجز ہیں اس چھوٹے سے واقعے کے اندر. اپنا ارتباط مومنین کے ساتھ اتنا قوی رکھو کہ تمہیں پتہ ہو کہ اس کے گھر میں کیا پرابلم ہے. اسٹرانگ ریلیشن شپس, اتنا اسٹرانگ کہ مومن کا حال دل تمہارے سامنے کھلا ہوا ہو, اتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ کہ تم رات کی تاریکی میں تمہارے پاس یہ حوصلہ ہو کہ اپنے آپ کو بھلا کر دوسرے کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعائیں پیش کرو. تو یہ معاشرہ اسی طرح سے پروان چڑھتا ہے. ہم بات کرتے ہیں اسلامک سوسائٹی کی, واٹ آر دا ویلیوز آف دا اسلامک سوسائٹی, واٹ آر دا فنڈامنٹلز آف دا اسلامک سوسائٹی. دیز آر دا فنڈامنٹلز آف دا اسلامک سوسائٹی. یہ ہیں بنیادیں, یہ ہے ہماری سوشل ویلیوز جو اتنے آسان اور سادہ طریقے سے اہل بیت نے ہم کو بتائی ہیں. تو بی بی جو اتنے نفیس مزاج کی حامل ہو, یہ سمجھ نہیں آتا وہ کتنے ظالم ہوں گے اور کتنے بڑے دشمنان اسلام ہوں گے کہ بی بی وصیت کر کے جائے کہ انہیں میرے جنازے مت آنے دینا. کتنا قابل نفرت ہوں گے, سمجھ نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی بی بی کی ذات پر ظلم کی بات ہوتی, بی بی کے شخص پر ظلم کی بات ہوتی, تو بی بی نے کون سی تکلیفیں جو دنیا میں برداشت نہیں کی. بوسیدہ لباس پہننے کی تکلیف برداشت کی, بھوک کی تکلیف برداشت کی. کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا پیغمبر آتے تھے دیکھتے تھے کہ بی بی کا چہرہ بھوک کے مارے زرد زرد ہو رہا ہے, بی بی نے کبھی شکایت نہیں کی.
کبھی شکایت نہیں کی، نہ اپنے شوہر سے شکایت کی، نہ بابا سے شکایت کی، نہ خدا سے شکایت کی، کبھی بھی نہیں کی. یہ شخص پر مسائل نہیں تھے، شخصیت پر مسائل تھے. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ نجف کا ماحول تھا، مرزا شیرازی بیٹھے ہوئے تھے، مسائل ہو رہے تھے، ایام آزاد تھے، محرم کے ایام چل رہے تھے. ایک ذاکر آئے ممبر پر، اس نے ایک جملہ پڑھا، عجیب تھا وہ جملہ. کہنے لگا دخلت زینب علی ام زیاد، عربی میں مصائب ہو رہے تھے، کہنے لگا دخلت زینب علی ام زیاد. مرزا شیرازی چیخ مار کے کھڑے ہو گئے. جیسے اس نے پڑھا کہ بابا زینب پر یہ وقت آ گیا کہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہونا پڑا. بس اتنا جملہ سنا مرزا شیرازی نے، چیخ مار کے کھڑے ہو گئے. ذاکر سے کہا رک جا، پہلے اس جملے کا حق ادا ہونے دے، اس کے بعد آگے مصائب پڑھنا. چھوٹا جملہ نہیں، کوئی وہ اہل دل جو سمجھ سکے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ علی کی بیٹی پر یہ وقت آ جائے کہ وہ ابن زیاد کے دربار میں جا کے کھڑی ہو جائے. میں نے استاد سے سنا کہ انہوں نے اسی جملے کے فوراً بعد جملہ کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، اگر مرزا شیرازی دخلت زینب علی ابن زیاد پر یہ حالت ہوئی تو اگر تاریخ میں مرزا شیرازی پڑھیں گے کہ دخلت فاطمہ علی آل بکر. بابا صحیح ہے، کم از کم پیغمبر کے انتقال کو 60 سال، 50 سال گزر چکے ہیں، اس کے بعد زینب پر یہ وقت آیا کہ ابن زیاد کے دربار میں جانا پڑا. ابھی پیغمبر کے انتقال کو 50 دن بھی نہیں گزرے تھے، بی بی کو دربار میں جانا پڑا. میں کیسے عرض کروں اس کو؟ میں نے اتنا ضرور پڑھا ہے کتابوں میں، جب بی بی دربار میں گئی ہے کوئی نہیں تھا جو بی بی سے کہتا بی بی تم کم از کم بیٹھ جاؤ، اتنی دیر کھڑی کیوں؟ کیا فاطمہ کا اتنا حق بھی نہ تھا کہ کوئی بیٹھنے کے لیے؟ بس آخری جملے، جنازہ تیار ہوا، میرے مولا نے جنازے کو تیار کیا. رات کی تاریخی، رات کا سناٹا ہے، اور کہا کہ اب جنازے کو دفنانے کے لیے اٹھایا جانا ہے. ایک مرتبہ مولا امیر کو خیال آیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، زینب، ام کلثوم، حسن، حسین، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. زینب آگے بڑی، ماں کے سینے سے لپٹ گئی. ام کلثوم آگے بڑی، ماں کے سینے سے لپٹ گئی. حسن آگے بڑے، ماں کے سینے سے لپٹ گئے. لیکن مجھے کہنے دیجئے، حسین ماں کے پائٹی اگر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابا جب تک تم نہیں بلاؤ گی میں نہیں آؤں. اجر قبل اللہ، جن کی مائیں زندہ ہیں خدا ان کی ماؤں کا سایہ تمہارے سروں پر سلامت رکھے. اس 4 سال کے حسین سے پوچھو کہ ماں کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا کسے کہتے ہیں؟ ابا جب تک تم نہیں بلاؤ گی میں نہیں آؤں گا. کوئی آواز نہ آئی. میں نے سنا ہے ایک مرتبہ حسین نے کہا، ابا تجھے حسین کے حق کی قسم، مجھے بلاؤ. علی کہتے ہیں عجیب منظر ہوا، مجھے نہیں سمجھ میں کیا ہوا. عجیب منظر ہوا، ایک مرتبہ بندے کا منڈو نے فاطمہ زہرا کے ہاتھ باہر آئے، کہا حسین میرے سینے سے لگ جا، میں تجھے روتا ہوا ناشی. اجر قبل اللہ، ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، ماں کے سینے سے لگے، آسمان سے جبرائیل آئے، ندا آئی، اے علی حسین کو زہرا کے سینے سے الگ کر دو. اس منظر کو دیکھ کر ملائکہ میں دوہرام بپا ہو گیا. علی آگے بڑھے، حسین کو ماں کے سینے سے الگ کیا. مجھے ایک سوال پوچھنے دو، جب حسین کو الگ کیا ہوگا تو تماچے مار کے الگ کیا ہوگا یا سینے سے لگا کے الگ کیا؟ میں کہتا ہوں مولا یہ تیرا مقدر ہے. جب ماں کے سینے سے جدا ہونے کا وقت آیا، علی جیسا باپ موجود تھا، بڑے پیار سے اٹھایا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا. اے حسین تیری یتیمہ کا مقدر اور ہے. جب باپ کے سینے سے جدا ہونے کا وقت آیا، تازیہ ربارے گئے تماجے. آل محمد ایم القلب یطلب. پروردگار ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. محمد والے محمد کے غم کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. پالنے والے ہمارے ناسوں کے رومال حضرت سیدہ میں جگہ عنایت فرما. محمد والے محمد کا واسطہ بیماروں کو بالخصوص ان کے لیے دعائے صحت کی التماس کی گئی جلد از جلد صحت کل عنایت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. میں اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما. معبود جو حق بندگی ادا کرنے کی ہم سب کا توفیق عنایت فرما. جو طریقہ اہل بیت ہے اس کو سیکھنے کی سمجھنے کی اپنانے کی ہم سب کا توفیق عنایت فرما. زمانے کے امام کی خلو مقدس کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہماری گنہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما اور اپنے آخری حجت امام اسرف الزما کے ظہور میں تاجیل فرما. ماتم
تسكنه أرضك يا